میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، ہائے لمحات غفلت دل کے، ہائے لمحات غفلت دل کے، آرزو میری خاک میں مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، پاس آئے ہیں جب سے وہ دل کے، مٹ گئے رنج راہ منزل کے، پاس آئے جب سے وہ دل کے، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن، رنج حسرت ہے راہ میں لیکن لطف شامل ہے ان کی منزل کے، لطف شامل ہے ان کی منزل کے، کیا کہوں ان کے قرب کا عالم، کیا کہوں ان کے قرب کا عالم، کتنے عالم ہیں عالم دل کے، کتنے عالم ہیں عالم دل کے، فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، فرط لذت سے جھوم جاتا ہوں، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی ہے عشق کا مل کے، اب خزا دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزا دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے، اب خزاں دل سے دور ہے جو کیوں کے پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے. جب یہ لذت ہے دل کے تو پامے جب یہ لذت ہے دل کے تو پامے کیا کہوں کیس دل میں ساحل کے کیا کہوں کیس دل میں ساحل کے کیا خبر تھی کہ خوبہا ہے آپ کیا خبر تھی کہ خوبہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے ہائے لمحات غفلت دل کے کیا خبر تھی کہ خوبہا ہے آپ ہائے لمحات غفلت دل کے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے ایسے ویسے بھی ہو گئے کیسے فیض کیسے ہے شیخ کامل کے فیض کیسے ہے شیخ کامل کے آخری شعر ہے جان ان پر فدا کرو اختر جان ان پر فدا کرو اختر سرخ رو ہو گے خاک میں مل کے سرخ رو ہو گے خاک میں جان ان پر فدا کرو اختر سرخ رو ہو گے خاک میں مل کے آرزو میری خاک میں مل کے لب لیتی ہے عشق کا یہ آواز ہے میرے ہاتھ میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا عنوان ہے روزہ اور ترک معصیت. ترک معصیت کے معنی گناہ چھوڑنا, روزہ اور گناہ چھوڑنا. اس میں سے کچھ تھوڑا سا پڑھ کر سنا رہا ہوں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات, یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں میں گن لیتے ہو, اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا عید کا چاند نظر آ گیا. لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا. بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی حرام فرما دیا. تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، جب حلال سے بچنے کی قوت ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص انتہائی ظالم ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں، پھر بھی وہ بیچارہ اچھل رہا ہے۔ یو پی میں مثل مشہور تھی کہ جب پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ۔ تو وہ انسان انتہائی ظالم ہے کہ پیٹ بھی خالی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، زبان خشک ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نامحرم عورتوں اور حسین لڑکوں سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہے۔ روزہ اور قرآن پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے، اور یہ نص قطعی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو، یہ بہت ہی جلی یعنی موٹا نقطہ ہے۔ اس آیت نے نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن پاک کا سننا قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالیٰ حق شفاعت عطا فرمائیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ، اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا، آپ اس کو بخش دیجئے۔ اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی۔ تراویح یہ کہے گی کہ یہ رات کو 20 رکعت پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، خوب ڈٹ کر افطاری کرنے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا، لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا، لہذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے، اس کو بخش دیجئے۔ اور روزہ اور تراویح میں قرآن کا سننا، یہ دونوں شفاعت کریں گے اور اللہ کے یہاں ان کی شفاعت قبول ہے۔ اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موکدہ ہے، لیکن ان پر جماعت نہیں ہے۔ فقہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، وہ اپنی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں، جتنا قرآن یاد ہو۔ اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراویح میں اپنا قرآن پڑھ لے، اگر حافظہ نہیں تو علم ترک کیف سے پڑھ لے۔ ایک مسئلہ حضرت نے اس واز میں بیان فرمایا ہے کہ روزے دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لیں، اور جو بہت کمزور ہو، بیمار ہو، دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے، تو وہ رمضان شروع ہونے کے بعد فی روزہ تقریباً 1.25 سیر یا 2 سیر گندم کی قیمت دے دیں، لیکن رمضان سے قبل دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا، یعنی رمضان میں ہی فدیہ ادا نہیں ہوگا، رمضان جب گزر جائے۔ اور یہ صورتحال ہو کہ دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنا جان کے لیے خطرہ ہے، تو اس صورت میں اپنی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یعنی مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ اگر کوئی روزے رہ گئے ہوں یا نمازیں رہ گئی ہوں تو ان کے فدیے کی وصیت کر دینا چاہیے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ داروں کو 2 خوشیاں ہیں، ایک دنیا میں افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ افطار میں روزہ دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محروم ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت روزہ دار اور غیر روزہ دار کے چہرے سے پہچان لوگے۔ روزہ دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی ہے، وہاں سموسا، دہی بڑا وغیرہ کی ڈش اور فش ہوتی ہے، لہذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑو۔ تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطار کر کے پانی پی لو، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ اور اطمینان سے کھاؤ، جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں ہے۔ رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والے 2 گناہ۔ ارشاد فرمایا کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، نمبر 1 بدنظری اور نمبر 2 غیبت۔ لہذا رمضان میں بدنگاہی سے بہت بچو۔ ان میں سے ایک بدنظری ہے جس کی میں تفصیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے، یعنی جہاں یغزو ہے کہ مردوں کو چاہیے نظر بچائیں، وہیں یغززنا بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر بچانے پر انعام ملتا ہے، وہ حلاوت ایمانی ہے کہ تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ یعنی لیلا سے نظر بچایا اور مولا کو پایا، تو اللہ کے نام پر اختر گزارش کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینے کا وعدہ کر لو، نفس سے معاہدہ کر لو کہ پورے مہینہ بدنظری نہیں کریں گے۔ ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اور روزے کا بھی احترام ہے۔ روزہ رکھ کر بدنظری بہت بڑے خسارے کی بات ہے، اس لیے فی الحال نفس کو مؤدب کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کروں گا، اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لیا کرو، کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو، ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی، رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو اور آج ہی سے مشق شروع کر دو۔ نمبر دو، غیبت۔ اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیق میں رکھ کر مثلا کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھاکہ بھیج رہا ہے، دبئی بھیج رہا ہے۔ جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو، ڈھاکہ کا ہو، کلکتہ کا ہو، مدراس کا ہو، بمبئی کا ہو، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب اور مسکین ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کے آگے غیبت کی تفصیل ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں۔ غیبت کا سبب اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ فرمایا کہ لیکن بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آؤ اسی تسی کچھ گل کریں، پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا یا سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا وہ تو سوچے گا کہ قیامت کہ کیا پتا قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت کا یہ جملہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو کہ اے اللہ میں سارے مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال، اور سارے جانوروں اور کافروں سے کمتر ہوں فی المعال، کہ نہیں معلوم خاتمہ کیسا ہونا ہے۔ کیونکہ اسی تم اس کی غیبت کرتے ہو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو، اور ہو سکتا ہے ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو۔ اس لیے نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو، اور کوئی غیبت کرنے لگے تو یہ کہہ دو کہ بھائی غیبت نہ کرو، ماشاءاللہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ جو تم نے دیکھا نہیں دیکھا جو تم نے دیکھا ہے اس نے اس سے توبہ کر لی ہو۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ اور کیا قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ تو جس کا گناہ تم نے دیکھا بھی ہے ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو۔ تو محبوبان خداوند تعالی کی تم غیبت کرتے ہو اور اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی کو خرید رہے ہو۔ اور غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا سنے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کرے۔ جیسے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے کہ بھائی جو کچھ تم نے کہا بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں جیسا تم کہتے ہو، غرض کچھ تو کہو، کچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں وغیرہ۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے، یا غٹرغوں کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں مجھے بھی عرصے سے یہی شک تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے, مثلا یہی کہہ دیا کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو, یہ کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں وغیرہ, تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا. بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے, ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو, غیبت تو سننا بھی حرام ہے, تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد حاصل ہو جائے گی. اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, یہ واقعی بات ہے, حقیقت ہے, تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا. غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ سچی برائی ہو جو پیٹھ پیچھے نقل کرے. غیبت کرنا حرام, غیبت کا حرام کرنا حق تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے. جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خود تو ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو. غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی عظیم دلیل ہے یا نہیں کہ واقعی اس میں یہ عیب ہے, مگر اس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو, میرے بندے کو رسوا نہ کرو. اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو یا خود جاؤ اور اس کو سمجھا دو, اور اگر مدد نہیں کی, غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے, سن لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر اس کی مدد نہ کی, درا حال یہ کہ اس کی مدد پر قادر تھا, تو اللہ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی شرح محدثین نے کی ہے اے خذلہم اللہ وانتقم منہ, کہ اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا. اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں اور کتنا بڑا عذاب ہے, لہذا جو بھی غیبت کرے اس سے کہہ دو کہ میں معافی چاہتا ہوں, میرے کانوں کو آپ گناہگار نہ کیجئے, میرے سامنے غیبت نہ کیجئے. جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت سی خوبیاں ہیں, اور کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. اس لیے رمضان میں عہد کر لیں کہ نمبر ایک نظر کو خراب نہیں کرنا ہے, اور نمبر دو غیبت نہ کرنا ہے نہ سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا نشو و نما اور بچوں سے بہت زیادہ اچھا تھا, یہاں تک کہ دو سال کی عمر میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے. پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے, مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور رہیں, اس لیے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے وبائے مکہ کے بہانے سے پھر اپنے گھر لے آئے. سو چند ہی مہینے بعد ایک بار آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مواشی میں پھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کیا, میں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. ہم دونوں بہت گھبرائے ہوئے گئے, دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے. میں نے پوچھا بیٹا کیا تھا, فرمایا دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکالا, معلوم نہیں کیا تھا. ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے اور شوہر نے کہا حلیمہ اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے, قبل اس کے کہ اس کا زیادہ ظہور ہو ان کے گھر پہنچا آ. میں والدہ کے پاس لے کر گئی, کہنے لگی کہ تو تو اس کو رکھنا چاہتی تھی پھر کیوں لے آئی. میں نے کہا اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہو گئے اور میں اپنی خدمت کر چکی, خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لیے لائی ہوں. انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں, سچ سچ بتلا. میں نے سب قصہ بیان کیا, کہنے لگی تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی ہرگز نہیں, واللہ شیطان کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا, میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے. پھر انہوں نے بعض حالات حمل ولادت کے بیان کیے جو پانچویں فصل کی دوسری اور تیسری روایت اور چھٹی فصل کی پہلی روایت کے اخیر میں مذکور ہوئے. اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً بدنگاہی اور غیبت اور تمام گناہوں سے. اللہ پاک مجھ کو, میرے گھر والوں کو, اور سب دوستوں ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ ہر گناہ سے حفاظت فرما اور تقوی کامل نصیب فرما کر اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.